زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، الذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ازہم اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و غاصبی حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم و عداوتہم و غزبہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھ دے مل کے محمد۔ ولی اور ولایت کے عنوان سے جس سلسلے کو شروع کیا تھا، آج لطف پروردگار عالم ہم اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس مقدس موضوع کے لیے جس آیہ مجیدہ کو منتخب کیا، وہ آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 55 آیت ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ، فقط پروردگار عالم تمہارا ولی و سرپرست ہے، ورسولہ اور اس کا رسول تمہارا ولی و سرپرست ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی و سرپرست ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیہ مجیدہ کا شان نزول آپ اہل ایمان کی سماعتوں سے کئی مرتبہ گزرا ہوگا، آپ کے اذان سے کئی مرتبہ گزرا ہوگا، آپ نے خود اس کا مطالعہ بھی انشاءاللہ کیا ہوگا کہ جب ساحل نے آ کر مسجد میں صدا لگائی کہ کوئی ہے جو مجھے خدا کے نام پر کچھ دے، تو لوگ اپنی اپنی نمازوں میں مشغول تھے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جب سائل کی اس صدا کو سنا، تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا، سائل انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ جب سائل انگوٹھی لے کر گیا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے تیسرے حصے کا مزداد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو قرار دیا۔ بس یہاں پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ صرف اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ یہاں پر جو جم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وہ جم کا صیغہ آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اگر حقیقت میں ان انوار کو دیکھا جائے تو حقیقت ان سب کی حقیقت محمدیہ ہے، یعنی یہ جو میں اور آپ اس روایت کے ایک فقرے کو بار بار اپنی مجالس میں سنتے اور بیان کرتے ہیں، اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں، ان کا پہلا بھی محمد، ان کا آخر بھی محمد، ان کا اوسط بھی محمد، جب ان کی حقیقت پر نگاہ رکھی جائے، ان کے نور پر نگاہ رکھی جائے تو وہ نور حقیقت میں حقیقت محمدیہ ہے، اور اگر ان کو منتشر کر دیا جائے، پھیلا دیا جائے تو رسول اللہ و جناب فاطمہ و امیر المومنین الى امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اسی لیے آپ وہ تعبیرات جب خلقت کے حوالے سے سرکار بیان کر رہے ہیں اپنی نوری خلقت کو، تو کسی مقام پر بیان کر رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تاکہ ذہن میں شبہ نہ رہے، ابہام نہ رہے۔ پھر فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ کہیں روایات میں رسول خدا امیر المومنین اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خلقت کا تذکرہ ہوا کہ خداوند متعال نے سب سے پہلے ان کو خلق کیا ہے، اور کہیں روایات میں ائمہ معصومین علیہم السلام کو شامل کیا گیا کہ حضرات معصومین علیہم السلام بھی اس چیز کا مصداق ہیں کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے ان کے انوار کو خلق کیا ہے۔ اسی طرح جب میں اور آپ حدیث قصہ میں اس فقرے کی تلاوت کرتے ہیں کہ جب چادر کے نیچے کون ہے، تو پروردگار عالم نے فرمایا ہم فاطمہ، تو فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر ہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ توجہ کیجئے گا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ عربی زبان میں جب تثنیہ کا ذکر ہوتا ہے، جب دو لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو صیغہ تثنیہ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پروردگار عالم نے تعارف کراتے ہوئے تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا، بنوہا یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جمع کا اطلاق عربی میں تین یا اس سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے کہ ظاہری اعتبار سے تمہیں دو نظر آ رہے ہیں چادر کے نیچے، لیکن جب بیٹوں کی بات ہوئی اور عصمت کے درجے کو بتانا چاہا تو جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ بھی جو تمہیں دکھ رہے ہیں اور وہ بھی جو تمہیں ابھی نہیں دکھ رہے، یہ سب کے سب معصومین علیہم السلام عصمت کے درجے پر فائز ہیں۔ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بس اس اولیاء خدا کا تعارف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرایا، تو کبھی ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فضائل پڑھتے ہوئے نظر آئے، کبھی مجمع کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آئے، کبھی اصحاب کی جماعت کو ان کے دروازے پر ٹھہرا کر سلام کرتے ہوئے نظر آئے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج کے دوران اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نظر آئے، تاکہ دنیا ان کے مقام و منزلت کو سمجھے۔ دیکھیں، عام طور پر میں ذرا سا آپ لوگوں کو مثال کی طرف اس لیے لانا چاہ رہا ہوں کہ اس حقیقت کو ہم در کریں، رسول اللہ کیوں فضائل بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اذہان میں، ہمارے قلوب میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضرات معصومین علیہ السلام صاحب فضیلت ہیں، مگر اگر آپ ایک نگاہ سے دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا بار بار ان کی فضیلت کو بیان کرنا، کوئی مجلس، کوئی مجمع، کوئی محفل، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، ہر موقع پر اپنے گھر والوں کے فضائل بیان کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی معمولی شخصیت یہ کام کرے، کوئی عام شخصیت یہ کام کرے، تو اس کام پر اس سے بازپرس ہوگی کہ آپ ہر وقت اپنے گھر والوں کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ شخصیت کا اثر ہے، جو فضائل بیان کر رہا ہے وہ اللہ کا رسول ہے، جو فضائل بیان کر رہا ہے وہ حجت خدا ہے، جو فضائل بیان کرنے والا ہے وہ خیر الخلق ہے۔ اور ایک عجیب انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان اولیاء کے فضائل بیان کرنے کا، وہ انداز کوئی عام نہیں ہے، سادہ انداز نہیں ہے۔ مثلا اگر اولاد سے ہی محبت کا تقاضا ہوتا تو ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہر باپ اپنی اولاد کو چاہتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت غیر معمولی ہے، اس غیر معمولی چاہت کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑے گی۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، بارہا آپ نے یہ سنا ہوگا، کیا یہ عمل سادہ سا عمل ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دے رہے ہیں. کیا یہ عمل کوئی ایک سادہ عمل نہیں, غیر معمولی عمل ہے, معمول کے مطابق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں, اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے ہیں. عبارت ہے قاما الیہا, صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آگے بڑھتے ہیں اور سیدہ کونین کے ہاتھوں کو تھام لیتے ہیں. صرف ہاتھ تھامنے پر بھی اکتفا نہیں کرتے بلکہ سیدہ کونین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے, اپنی جگہ پر لا کر سیدہ کو بٹھاتے ہیں, خود سیدہ کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ عمل کیا غیر معمولی نہیں ہے, آؤٹ سٹینڈنگ نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل. اگر کوئی یہ کام عام انسان کرتا تو شاید لوگ سوال کرتے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس طریقے کے احترام کے کیوں قائل ہیں. دوسرا عمل بھی آپ کے سامنے کہ خطبہ دیتے دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کو موقوف کر دیتے ہیں. فرزند مسجد میں آئے, نماز مسجد میں آئے, رسول نے خطبے کو موقوف کر دیا, اصحاب کو چیرتے ہوئے دروازے کے پاس گئے, نماز کو آغوش میں اٹھایا, آغوش میں لا کر ان کا تعارف کرایا. اب آپ یہ بتائیے یہ سادہ سا عمل ہے؟ یہ سادہ عمل نہیں ہے. ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں, کیونکہ بیان کرنے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو کوئی بھی صاحب معرفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام و منزلت کی معرفت رکھتا ہے, وہ آگے بڑھ کر رسول اللہ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے گھر والوں کے فضائل بیان کیوں کرتے رہتے ہیں, آپ علی ابن ابی طالب کے فضائل کیوں بیان کرتے رہتے ہیں. دیکھیں جس کے پاس بھی معرفت ہوگی, اگر آپ تاریخ کا جا کر, سیرت کا جا کر, روایات کا جا کر مطالعہ کریں, تو بعض افراد نے سوال کیا, مثلا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کے بوسے لینے پر کسی نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ زہرا کو بوسے کیوں دیتے ہیں؟ رسول نے کہا کہ میں جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھ کے بوسے لیتا ہوں. اس بات کو رسول نے بالکل واضح بتا دی کہ دیکھو فاطمہ کے مقام کو سمجھو, فاطمہ کی منزلت کو سمجھو, فاطمہ کی شان کو سمجھو. فاطمہ ولیہ خدا ہیں, اللہ تعالیٰ کی حجت ہے. کیسی حجت؟ کہ جن کا کوئی آفیشیل ڈیزگنیشن مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول بھی ان کا احترام کرتے ہیں, امام معصوم بھی ان کا احترام کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کتنی آسانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے مقام و منصب کو سمجھایا ہے. جناب زہرا نہ مقام نبوت پر ہیں نہ مقام امامت پر ہیں, صنف نسواں سے تعلق ہے, لیکن ایسا تعلق ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بز اتم منی, میرا ٹکڑا ہے. یہ غلط ترجمہ کیا جاتا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بز اتم منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرے وجود کا حصہ ہے. اگر تم اس ظاہری وجود پر حمل کرو گے تو میں دوسری بات بیان کروں گا سرکار کی حدیث کے مطابق کہ فاطمہ میری روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. یعنی فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر پر منطبق نہیں کرنا فاطمہ زہرا کی ذات کو. رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میری روح کا حصہ ہے, فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے, فاطمہ میرے مقام کا حصہ ہے. اسی لیے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہوئے نظر آئے, اسے بلند ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سرکار امام زمان فرماتے ہوئے نظر آئے فی ابنت رسول اللہ لی اسوا, فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنا. پورا جملہ یہ ہے فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنا, میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی کی ذات میں اسوۃ حسنا موجود ہے. جب یہ روایت میں اور آپ پڑھتے ہیں تو فوراً ایک آیت ہمارے ذہن میں آتی ہے, وہ آیت کیا ہے؟ آیت قرآنی کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ ہے. امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام شاید اس جملے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ کو رسالت مآب سے جدا نہ سمجھنا. میں جو کتاب کا علم رکھتا ہوں, میں جو وارث کتاب ہوں, میں جو وارث دین ہوں, تمہیں بتا رہا ہوں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ, میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی کی ذات میں اسوۃ حسنہ موجود ہے. بس اس مقام سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معمولی انداز سے سکھا رہے ہیں. آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا کہ اگر بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے اللہ کے رسول تو ہر باپ کے لیے مستحب تھا کہ وہ بیٹی کا احترام کرے, وہ بیٹی کا اسی انداز سے احترام کرے، احترام کا تو حکم ہے لیکن اس انداز سے احترام کرے کہ جب بیٹی آئے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے سنت پر عمل کرنے والے افراد کہ جن کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی، جن کی دعائیں بھی ترک نہیں ہوتی، جو ہر شب جمعہ دعائے کمیل کا اہتمام کرتے ہیں، جو ہر روز جمعہ دعائے ندبہ کو فراموش نہیں کرتے، وہ افراد بھی اس انداز سے اپنی بیٹی کا اکرام نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مخصوص تھا جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے، یہ عمل مخصوص تھا۔ اور کیوں مخصوص تھا؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، سر اللہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پروردگار عالم کا ایک راز ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا۔ وہ راز کیا ہے کہ رسول اللہ بھی ان کا اکرام و احترام کریں، امام معصوم بھی ان کا اکرام و احترام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ رسالت سے امامت کی طرف رخ موڑنے والی، صحیح تعریف کرنے والی، صحیح پہچان کرانے والی ذات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ رسالت سے امامت کی طرف رخ کروانے والی، امت کا پہچان کروانے والی حضرت صدیقہ طاہرہ ہیں۔ اب اس حدیث قدسی کو میں اور آپ اپنے ذہن میں لے کر، کل ایک آیت کے ذریعے آپ کو بتایا تھا کہ لولا علی لما خلقتک کے کیا معنی ہے، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا۔ اگر لوگ اس حقیقت ولایت کو درک نہ کر پاتے، یہ صدیقہ طاہرہ کا ہی تو کمال تھا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزاری۔ وہ 18 سال کا سن، وہ 18 سال کا سن، یا اختلاف روایت اہل تسنن 28 سال کا مانتے ہیں۔ بہرحال چاہے 28 کوئی مانے، ہمارے وہاں مسلم ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا سن 18 سال تھا۔ اس 18 سے 28 سال کے سن کے درمیان جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق سے دفاع بھی کرتی رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اطاعت بھی کرتی رہیں۔ اس انداز سے دفاع کیا ہے کہ ابھی آپ عالم ظاہر میں کم سن تھی جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر جانوروں کی آلائش لا کر مشرکین نے ڈالی، تو صدیقہ طاہرہ ہاتھوں میں مشکیزہ لے کر باہر آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے ان آلائشوں کو پاک کیا، اور اس کے بعد مشکیزے کے ذریعے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کو دھویا، اور اسی سن و سال میں کفار سے، مشرکین سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اس سخت انداز میں کلام کیا ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ فدکیہ جو آپ کو مسجد نبوی میں سنائی دے رہا ہے نا، اسی طریقے کا سخت انداز رسالت کے دفاع کے لیے بھی سیدہ کا تھا۔ وہی سخت انداز تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ معصومہ تھی، معصوم کے لیے یا معصومہ کے لیے سن و سال کی قید نہیں ہے۔ لہذا جناب زہرا سلام اللہ علیہا عالم ظاہر میں کم سن ہے، تقریباً 5 سال یا اس سے کم کا سن ہے، اور اس وقت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے مشرکین مکہ کو للکارا ہے، برات کی ہے، نفرین کی ہے، جرت کے ساتھ کہ جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا اس وقت بھی سیدہ کونین حجت خدا کا اس انداز سے دفاع کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطیعہ نظر آئیں، اطاعت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ اب دنیا کو کیسے سمجھ میں آتا کہ رسالت کے بعد امامت کی پیروی کیسے کرنی ہے؟ دنیا نہ سمجھ پاتی اگر صدیقہ طاہرہ کا وجود نہ ہوتا، دنیا کو ولایت کی حقیقت نہ سمجھ میں آتی اگر جناب فاطمہ کا وجود نہ ہوتا۔ یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے سمجھایا ہے کہ ولایت رسول خدا کے بعد ولایت ولی خدا کی اطاعت تمہیں کیسے کرنی ہے، ولایت رسول سے تمہیں ولایت امام تک کیسے آنا ہے۔ بس جس انداز سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا دفاع کیا ہے، بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر صدیقہ طاہرہ کا وجود نہ ہوتا عالم ظاہر میں تو پھر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو لوگ پہچانتے، پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت مفقود ہو جاتی، لوگ اس کو پہچان نہیں پاتے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا بذات منی، میرا جزو ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے ان کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، اور جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے خدا کو غضب نہ کیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ وہی ہے جن کے بارے میں رسول نے فرمایا بہجت و قلبی، میرے دل کا نور ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں فاطمہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے۔ آگا یہ مقام چھوٹا نہیں ہے، اس کو میں اور آپ فقط عبارت سن کر آگے نہ گزر جائیں. فاطمہ کون ہے؟ کہ جن کی رضا سے خدا راضی ہو, جن کی ناراضی سے خدا ناراض ہو. اب یہ مقام مقام عصمت ہے, کیونکہ ایک معصوم ہی وہ کام کر سکتا ہے جو خدا کی رضایت کا باعث بنے, ایک معصوم ہی وہ کام کر سکتا ہے کہ جو خدا کی ناراضی کا باعث بنے. وَإِلَّا اگر معصوم نہ ہوتی, نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ, کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی عصمت کبریٰ پر ہے, اور رسول اللہ کے بارہ جانشین ائمہ معصومین علیہ السلام بھی عصمت کبریٰ کے حامل ہیں. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور اس عقیدے کے اوپر ہمارے پاس دلائل موجود, انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے بیان کروں. کیونکہ ولی خدا, حجت خدا, امام معصوم کے لیے عصمت کے درجے پر ہونا لازم ہے. کل جو میں نے آپ کو اس صلاحیت کے بارے میں گفتگو کی تھی نا, کہ ان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے, بالفعل نہیں ہے, وہ بات الگ. کون سی صلاحیت؟ کہ امامت کا درجہ جو بلند تر ہے, ان درجوں کو جب ہم بلند تر دیکھتے ہیں تو درجوں کا, عہدوں کا قیاس ہم اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے. اگر کسی کے پاس بلند عہدہ موجود ہو تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے سے نیچے والے کام بھی وہ بہتریق احسن انجام دے سکے. ایک تعلیمی ادارے سے میں نے آپ کو مثال پیش کی تھی کہ اگر کسی یونیورسٹی کا, کسی کالج کا, کسی اسکول کا کوئی ایسا سربراہ ہے کہ جو علم و عمل میں اتنا آگے ہے کہ جس کو آپ نے معین کیا اپنے اسکول کی مدیریت کے لیے, اپنی یونیورسٹی کی مدیریت کے لیے, اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ آ کر درس بھی دے سکے, لیکن اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ایک مدرس بھی ہو, اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ کوآرڈینیٹر بھی ہو, اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ کلاس پریفیکٹ اور مانیٹر بھی ہو. بے طریق اولا, بے نحو احسن یہ کام کر سکتا ہے جب اتنے بڑے پورے ادارے کی مدیریت کر رہا ہے تو نیچے والے عہدوں کو بھی انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. مگر چونکہ جب ضرورت نہیں ہوتی تو اس سے درس نہیں دلوایا جاتا, کیونکہ اس کی احتیاج نہیں ہے. تو اب عہدوں کا قیاس میں اور آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے نہیں کر سکتے, جس طرح سے ایک اہل قیاس میں سے فرد نے امامت کے عہدے کے حوالے سے قیاس کیا تھا. لیکن سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا مقام, ان کی منزلت, ان کی عصمت, عصمت کا مقام لازم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, تاکہ جس سے میں اور آپ دین لیں ہمیں سمجھ میں آئے کہ صحیح دین لے رہے ہیں. جب یہ اطمینان ہوگا جبھی تو میں اور آپ اپنے امور کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. معصوم کون ہوتا ہے؟ جو خطا کو انجام نہیں دیتا, جس سے خطا سرزد نہیں ہوتی. معصوم کون ہوتا ہے؟ کہ جو گناہ کو انجام نہیں دیتا. معصوم کون ہوتا ہے؟ جو معصیت کی طرف نہیں جاتا اپنے اختیار سے. فرشتے بھی معصوم ہیں لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے, فرشتوں کے پاس بھی عصمت ہے, لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس, انبیاء علیہ السلام کے پاس وہ عصمت ہے کہ جو ان کو اختیار کے بعد ملی ہے. اور اگر عصمت میں وہ فیل سرزد ہو جس کو میں اور آپ ترک اولا کہتے ہیں, تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ میں نے اور آپ نے سن رکھا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, گناہ انجام نہیں دیا, ترک اولا کیا تھا. ترک اولا کے نتیجے میں وہ پوری داستان جس کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہمارے اذان میں موجود. معصوم کون ہے؟ جو عصمت کبریٰ کا حامل کون ہے؟ یعنی رسول اللہ اور ان کے جانشین حتیٰ ترک اولا بھی انجام نہیں دیتے. ان کے علم کی سطح یہ ہے کہ یہ ترک اولا کو بھی انجام نہیں دیتے. بس صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بھی عصمت کے درجے پر فائز ہیں. آئے تطہیر کا مقام اپنی جگہ پر, لیکن اگر اس حدیث کے ذریعے میں اور آپ سمجھنا چاہیں کہ رسول اللہ اپنا جزو قرار دے رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روح قرار دے رہے ہیں. رسول نے فرمایا کہ ان کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے, ان کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے. آغا بغیر کسی کنڈیشن کے یہ بات بیان کر دینا خود عصمت پر دلالت کرتی ہے, خود عصمت کے مقام کو بیان کر رہی ہے. ورنہ اگر ایک غیر معصوم کسی عمل کو انجام دے اور کسی سے راضی ہو تو غیر معصوم کی رضایت کے اندر امکان ہے کہ خلاف واقع و خلاف حقیقت راضی ہو رہا ہو. غیر معصوم کی ناراضی کے اندر امکان ہے کہ اگر یہ ناراض ہوا ہے ممکن ہے ناحق ناراض ہوا ہو. اب یہاں پر جو کہہ رہے ہیں نا اللہ کے رسول کے ان کی رضا سے خدا راضی ہوتا ہے, ان کی ناراضی سے خدا ناراض ہوتا ہے. اس کا مقصد ہے کہ ہر اس سے ناراض ہوں گی جس سے خدا ناراض ہوتا ہے, ہر اس سے راضی ہوں گی جس سے خدا راضی ہوتا ہے. تو دنیا کو سمجھ میں ہی نہیں آتا مقام امامت کیا ہے, مقام ولایت کیا ہے, علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و منصب کیا ہے. دنیا نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کی وہ بیٹی کہ جس کے بارے میں سرکار نے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں, وہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا علی کی اطاعت میں مسجد سے گھر چلی گئی. دیکھ رہے ہیں آپ وہ مکالمہ جو آپ نے سنا ہے کہ امیر المومنین نے سلمان کو بھیجا اطاعت امام کے لیے, حضرت صدیقہ طاہرہ اپنے حق سے دست بردار ہو کر گھر کی جانب روانہ ہو گئی. یہ طرز عمل, یہ اطاعت دنیا کو کیسے سمجھ میں آتی. بس اس خاطر کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما, کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کی خلقت کا مقصد نہ رہتا. لہذا خدا بندے متعال نے جو اس مقام پر ان کی عظمت کو بیان کیا ہے, ان کے مقام کو بیان کیا ہے, وہ ان کے کام کو بیان کیا ہے کہ یہ ولایت کو نشر کرنے والے ہیں, وہ ولایت کا دفاع کرنے والی ہیں. مل کے صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. ایک اور صلوات پڑھی گا محمد. بس جب بھی ان روایات کو سنیں, جتنے بھی فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں, دیکھیں ہر مجلس ہر روایت بیان ہونے والی میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرتی ہے. یہ روایات جو ہم بار بار انہی تکراری روایات کو بیان کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس تکرار کی وجہ سے ذکر کونہ ہو جائے گا, پرانا ہو جائے گا؟ نہیں. کیا ان کی چاشنی ختم ہو جائے گی؟ نہیں. مثلا من کن تو مولا فہاز علی المولا, اس روایت کو آپ نے بچپن سے لے کر آج تک کتنی مرتبہ سنا ہے, لیکن ہر دفعہ جب آپ سنتے ہیں تو ایک خاص کیفیت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اس کیفیت پر لازم ہے کہ خدا بندے متعال کا شکر ادا کیا جائے. وہ جو آپ کو اس کی مٹھاس اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے نا, کیفیت ہر جانب پیدا ہوگی جو بھی اس عبارت سے آشنا ہے. کہیں پر تلخی محسوس ہوتی ہوگی, کہیں پر شیرنی محسوس ہوتی ہوگی. بس جن کو اس عبارت سے دل کے اندر شیرنی کا احساس ہو, لذت آئے, وہ خدا بندے متعال کا شکر ادا کریں. اور جن کے دل میں اس جملے سے تلخی پیدا ہوتی ہے تو ہم خدا کے حضور دعا گو ہیں, پروردگار ان کے اس مرض کی اصلاح فرما. یہ بہت شدید مرض ہے کہ یعنی خدا کی رضا میں میں راضی نہ رہوں, خدا بندے متعال کی تقسیم پر راضی نہ رہوں. بابا خدا نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں. بس ان کے فضائل سے مجھے اور آپ کو وہ درس لینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ رہے ہیں. اب اگر رسول کسی کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں تو کیا کسی میں یہ جرأت ہے آگے بڑھ کر کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ہر وقت اپنی عطرت کے فضائل کو بیان کرتے, آپ کیوں اپنے اہل بیت کے فضائل کو ہر وقت بیان کرتے؟ معلوم ہو کہ رسول اللہ اگر یہ عمل انجام دے رہے ہیں اور بار بار, نہ کہ ایک مرتبہ. دیکھیں ایک دفعہ اگر سادہ طریقے سے کوئی بیان کر دے تو بات الگ ہے, پھر اپنی مثال کی طرف پلٹ. اگر ایک شخص آپ کے سامنے ہر وقت اپنے گھر والوں کی تعریف کرتا رہے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا بہت اچھا انجینئر ہے, ایک دفعہ ہو جائے گا سب برداشت کر لیں, دوسری دفعہ ہوگا سب برداشت کریں, تیسری دفعہ ہوگا سب برداشت, چوتھی دفعہ ہوگا تو ممکن ہے کوئی بڑھ کر کے بابا ہمیں پتہ ہے بہت اچھا ڈاکٹر ہے, ہم جانتے ہیں بہت اچھا انجینئر ہے, آپ نے بتا دیا تھا کہ بہت اچھا مدرس ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن آپ بار بار کیوں تکرار کر رہے ہیں؟ لیکن سرکار اسی کام کو بار بار کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اپنے اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں, سرکار اس لیے بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ حجت خدا کی پہچان رکھو, ان کو پہچانو کس مقام پر ہیں, ان کی منزلت کو پہچانو, ان کی عظمت کو پہچانو, ان کی شان کو پہچانو, کیونکہ خدا نے ان کی معرفت تمہارے ذمے لگائی ہے. اگر ان کی معرفت حاصل نہیں کی اور خدا نہ خواستہ موت آ گئی تو وہ موت جاہلیت کی موت ہوگی. لہذا اللہ کے رسول اس لیے فضائل بیان کر رہے ہو, کسی کی جرت نہیں ہوتی. جو بھی رسول اللہ کی تھوڑی بہت معرفت رکھتا ہے نا, اس کی یہ جرت نہیں ہو رہی کہ آگے بڑھ کر کہے کہ آپ کیوں ہر وقت حسن حسین کے فضائل بیان کرتے ہیں, کیونکہ جانتے کہ اللہ کے رسول ایسے ہی کلام تھوڑی کرتے ہیں. اللہ کے رسول اگر کلام کر رہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ کے رسول اگر کوئی فعل انجام دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو اب کوئی بڑھ کر اور کس طریقے سے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں؟ مثلا دوش پر نواز سوار ہے, آپ کا رخ عیدگاہ کی جانب ہے, ایک صاحب آئے اور آ کر امام حسن حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بچوں تمہاری سواری کتنی خوبصورت. رسول اللہ نے سادے انداز سے نہیں, پیشانی پر بل آ گئے, کہنے لگے یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہو کہ سوار کتنے خوبصورت ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں, اچھا یہ جملہ کیا غلط تھا کہ تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے, تمہاری سواری کتنی اچھی ہے؟ جملہ غلط نہیں تھا, یقیناً وہ راکب دوش مصطفیٰ ہیں, ان کی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے, جملہ تو غلط نہیں تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بھی توجہ دلائی کہ دیکھو ان کی طرف توجہ رکھنا, کیونکہ اگر ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور ان سے دین کے لیے رہنمائی نہیں لی تو دنیا تمہیں ایسے مقام پر لے جائے گی کہ جہاں پر تاریکی کے سوا کچھ نہیں ہے, کیونکہ تمہیں ظلمت سے نور کی طرف لانے والے اولیاء خدا ہیں اور خدا نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ تمہیں گمراہی سے بچائے اور تمہیں نور کی طرف ہدایت کرے. اسی لیے ہر مقام پر آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نور کی طرف ہدایت کرتے ہوئے نظر آئے, چاہے ظاہری اعتبار سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ سے کچھ جا رہا ہے, لیکن کبھی بھی ہدایت کے راستے کو بیان کرنے سے آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کمی پر اکتفا نہیں کیا. آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بوکل سے نعوذ باللہ کام نہیں لیا. اس طرح مثلا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیشکش ہوئی کہ لوگ آپ کی خلافت کو تیسرے درجے پر قبول کر لیں گے اگر آپ یہ شرائط مانیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں صرف قرآن پر اور رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے کا پابند, اس کے علاوہ کسی اور کی سیرت پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوں. کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ مان لیتے, یا اگر تجزیہ تحلیل کرنے والوں نے بھی اس پر بڑی صراحت کے ساتھ, بعض علماء نے اس پر تحریر کیا ہے, کہا کہ ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ علی مان لیتے بعد میں قرآن اور رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتے, لیکن اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس شرط کو قبول کر لیتے تو وہاں جن کی سیرت منوائی جا رہی تھی ان کے لیے اس بات اور ثبوت پیدا ہو جاتا. یہ دیکھ رہے ہیں امامت کا کام, کہا کہ چند سال فاصلے سے ہی حق اپنے مدار پر آئے, حق سمجھنے میں ان کو چند سال اور لگے, ان کے رشد و ہدایت میں چاہے چند سال اور لگ جائیں لیکن ان کی کسی باطل شرط کو قبول نہیں کروں گا, کسی ایسی شرط کو قبول نہیں کروں گا جو خلاف واقع ہو. ورنہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر مقام, تمام تر منزلت, تمام تر شان کے باوجود انکساری کا عالم یہ تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یتیم بچوں کے لیے خود آٹا خمیر کر کے خود اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتے تھے, لیکن جہاں بات ایک باطل شرط کی آئی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کو قبول نہیں کروں گا, اس کو قبول نہیں کروں گا. اگر مجھ جیسا سادہ انسان, بے بصیرت انسان اس دور میں ہوتا تو یہی کہتا نا مولا آپ قبول کر لیتے, اس پر عمل نہ کرتے, لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ میں کسی ایک شرط کو بھی, کہ جس شرط کے اندر باطل کا رتی برابر ریزہ بھی پایا جائے گا میں اس کو قبول نہیں کروں گا. یہی امام حسن مصطفیٰ نے کیا. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جب بیعت کرنے کا مرحلہ آیا تو خارجیوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پر آپ سے بیعت کریں گے کہ آپ حاکم شام کے خلاف جنگ کریں. یہ خارجیوں کا مطالبہ تھا. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے؟ بالکل جنگ کے لیے نکلے تھے. کس سے جنگ کے لیے نکلے تھے؟ اسی سے جنگ کے لیے نکلے تھے کہ جس کی طرف جنگ کرنے کا یہ کہہ رہے تھے. لیکن جب شرط کا معاملہ آیا نا, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ حاکم شام کے خلاف جنگ کریں گے, امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں تمہاری شرائط کے اوپر تمہاری بیعت کو قبول نہیں کروں گا, میری شرائط کے ساتھ تمہیں چلنا ہوگا, میں قیام کروں گا تمہیں قیام کرنا ہوگا, میں بیٹھوں گا تمہیں بیٹھنا ہوگا, تمہیں میری اطاعت کرنی ہے مجھے تمہاری اطاعت نہیں کرنی, میں ولی خدا ہوں, میں حجت خدا ہوں, میں ولایت کے منصب پر فائز ہوں. اسی طریقے سے تمام معصومین علیہ السلام, مامون چاہ رہا تھا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت کے منصب پر لا کر بٹھائے کچھ دنوں کے لیے, تاکہ لوگوں کی نظر میں امام رضا کی اہمیت کم ہو جائے. امام رضا علیہ السلام نے عثمان صاحب کو قبول نہیں کیا, جبرن ولی عہدی دی, اس میں بھی امام رضا علیہ السلام نے کافی وقت لگایا, اور وقت لگانے کے بعد جب یہ شرط مان لی گئی نہ کسی کو نسخ کروں گا نہ کسی کو عزل کروں گا, یعنی میرا کوئی کام نہیں ہوگا, تم اپنا دل خوش کرنے کے لیے مجھے اپنا ولی عہد کہتے رہو, میں تمہاری حکومت کو کسی بھی طرح انڈورس نہیں کروں گا, میں اس پر اپنی مہر ثبت نہیں کروں گا, میں اس باطل حکومت کے اوپر کبھی بھی اپنی مہر ثبت نہیں ہونے دوں گا. آئمہ معصومین علیہ السلام کا یہ کردار کہ جہاں پر رتی برابر بھی باطل کا شائبہ ہو آئمہ معصومین علیہ السلام اس طرف نہیں جاتے, یہ حجت خدا کا کام ہے, اور انہی کی ولایت کو ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا کہ جن کی نگاہیں اتنی دور رس ہوں, جن کے افکار اتنے پختہ ہوں کہ جو امت کو رشد و ہدایت کی طرف لے کر جائے اور ترقی کی منازل پر لے کر جائے. کیا ہوا آخر میں؟ اگر مسیر قدیر پر رہتے تو نجات تھی. بالآخر چوتھے مرحلے میں لوگ امیر المومنین کے دروازے پر آئے یا نہیں آئے, ہاتھ جوڑ کر امیر المومنین سے درخواست کی یا نہیں کی, یہ ہاتھ جوڑنے کی نوبت کیوں آئی؟ ہاتھ جوڑنے کی نوبت اس لیے آئی کہ اس وقت ولی خدا کا اگر ساتھ دے دیا ہوتا تو آج در پر کھڑے ہو کر دامان نیاز پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی, اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت بیان کر دیا تھا جب غدیر میں رسول اللہ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور ولایت کو بیان کیا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام و منصب کو بیان کیا, اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا, اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, یہ قانون دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی سے محبت کرے, تو اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے, تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے, اور تو اس کو رسوا کر جو علی کو چھوڑ دے. یہ ظاہری اعتبار سے دعا لگ رہی ہے, لیکن جب بھی میں اس کو بیان کرتا ہوں بتا دیتا ہوں کہ یہ قانون ہے, فقط دعا نہیں ہے, یہ قانون ہے. امام رسول اللہ نے کیا فرمایا, اللہم انصر من نصرہ, جو علی کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کر. یہ علی کی نصرت کیسے ہوگی؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے افکار کی ترویج کرتے رہیے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دین کی حفاظت کی ہے اس دین کو اپنائے رہیے, ان افکار کو آگے بڑھائیے, یہی امیر المومنین کی نصرت ہے. کہا کہ جو علی کو چھوڑے تو اس کو رسوا کر, جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن ہو جا, جو علی سے محبت کرے تو اس کا تو اس سے محبت کر. یا رسول اللہ ظاہری طور پر دعا کر, لیکن در حقیقت یہ ایک قانون ہے کہ جو بھی حجت خدا سے محبت کرے گا, جو بھی روایات ہے کہ اگر انسان ایک پتھر سے بھی محبت کرے گا نا تو اللہ اس کو اسی کے ساتھ محشور کرے گا. یہ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے میرے اور آپ کے پاس, حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت. یہ محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اگر انسان ایک پتھر سے, ایک بے جان پتھر سے محبت کرتا ہوگا تو روز قیامت اللہ اس کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, خدا نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے کہ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے مگر اس سے کہ جس سے آل محمد کی محبت ہو, یا جو آل محمد سے محبت کرتا ہو. یعنی ہماری اصل محبت خدا بند متعال کی تعلیمات کے مطابق محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ قانون دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کیا قانون دیا ہے؟ کہ جو بھی حجت خدا سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا, جو بھی حجت خدا سے عداوت رکھے گا اللہ اس سے عداوت رکھے گا, جو بھی حجت خدا کی نصرت کرے گا اللہ اس کی نصرت کرے گا, جو بھی حجت خدا کو چھوڑے گا اللہ اس کو رسوا کرے گا. آپ کربلا کے واقعے کا جو میں اور آپ اتنا ذکر کرتے ہیں, آپ ذرا تصور کیجئے, آج عمر سعد زندہ ہے, آج حرملہ زندہ ہے, آج دشمنان سید الشہداء زندہ ہے, سب مر گئے, سب مر گئے، مگر ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ان کی قبروں پر کیا کوئی جاتا ہے؟ ان کی قبروں کے لیے کوئی اپنا مال خرچ کرتا ہے؟ ان کی یاد کے لیے بھی کوئی اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ اگر ان کی یاد پہ عنوان فتنہ اٹھانی بھی ہو تو التجا کرتے رہ جاتے ہیں، مگر وہ کام مکمل نہیں ہو پاتا. مگر آج حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو دیکھیے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ہاتھ میں صرف پانی لیے کھڑا ہے کہ حسین کے نام پر یہ پانی پی لو. یہ حسین کی محبت ہے، یہ خداوند متعال نے اس کے اندر اثر رکھا ہے. آج کیا لوگ مال خرچ نہیں کر رہے کربلا جانے کے لیے؟ آج ہم اس سرزمین پر بیٹھ کر تڑپ نہیں رہے. ہم میں سے کتنے افراد کئی دفعہ کربلا کی زیارت کر چکے ہوں. کچھ وہ ہیں جو اب تک کربلا نہیں گئے. پروردگار ہمیں بار بار کربلا کی زیارت سے مشرف فرما، ہمیں کربلا کی زیارت سے محروم نہ رکھ، روز قیامت سید الشہداء کی شفاعت سے محروم نہ رکھ. اگر مال خرچ ہوتا ہے بالآخر کربلا جانے میں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف مالداروں کا خاصہ نہیں، عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے. خدا نے حج اس پر فرض کیا ہے جو مستطیع ہو، خدا نے حج اس پر فرض کیا ہے جو مستطیع ہو، جس کے پاس پیسہ ہو. شرائط ہے حج کے لیے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مجھے کہیں یہ بات نہیں ملی اگر استطاعت رکھتے ہو تو جاؤ ورنہ نہ جاؤ. جبکہ یہ زیارت واجب و فرض کے مقام پر نہیں ہے، سنت موقتہ ہے، لیکن اتنی زیادہ تاکید ہے کہ معصوم فرمانے کہ اگر زیارت کو ترک کرو گے تو گویا تم نے ہم پر جفا کی. دیکھ رہے ہیں آپ، مقام افتاء میں، مقام فتویٰ میں، مقام تشریح میں جب فقہی مسئلہ بیان کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کیا کہ زیارت فرض نہیں ہے، مستحب موقت ہے. لیکن عجیب ہے اس کا اہتمام کہ عرفے کا دن آئے کربلا پر حاضر ہو. خدا بندے متعال بعد میں عرفات کے میدان پر نظر کرم کرتا ہے، پہلے حسین کے روضے پر نظر کرم کرتا ہے، پہلے ان مومنین پر نظر کرم کرتا ہے جو قبہ امام حسین کے نیچے ہوں. آپ یہ دیکھیے نا، آج وہ جو رے کی حکومت کی لالچ میں، وہ جو چند سکوں کی لالچ میں، یا حتیٰ مقتل میں جن کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جنہوں نے اذیت دی امام حسین علیہ السلام کو، چند کلو کھجوروں کے لیے جو پتھر پھینک رہے تھے، آج ان کا نام باقی ہے. آج وہ خود زندہ ہیں، مر گئے، مٹی میں مل گئے، کھپ گئے، لاش کو کیڑوں نے کھا لیا، مگر آج ابو ذر کا غلام جان زندہ ہے. آج جب بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا عزادار، بڑے سے بڑا نمازی، بڑے سے بڑا پرہیزگار جب گنج شہیدہ میں جان کے لاشے کے پاس، ان کی قبر مطہر کے پاس حاضر ہوتا ہے نا، تو ان جملات کو ادا کرتا ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا. آج وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، قرآن کی تعبیر کے مطابق زندہ ہے. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. زندہ ہیں وہ، کیسے زندہ ہیں؟ زندگیاں بانٹ رہے ہیں. کیسی زندگیاں بانٹ رہے ہیں؟ یہ حیات ہی تو ہے، یہ حیات نہیں ہے تو کیا ہے؟ زندگ ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ جو گندم کھاتا ہے، جو فقط تولید نسل کرتا ہے؟ نہیں، زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہو. یہ زندگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ہمارا جوان آج اس لیے اپنے سرمایے کو جمع کرے کہ میں حسین ابن علی کی زیارت کر لوں، جبکہ اس کے پاس سیر و تفریح کے کئی ایک مواقع ہوں، لیکن اس کو سیر و تفریح کے لیے نہیں جانا، اس کو حسین کی زیارت کے لیے جانا ہے. اگر یہ جذبہ ہے کسی قوم کے پاس، یہ شعور ہے کسی کے پاس، یہ آگاہی ہے کسی کے پاس، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ آئمہ اہل بیت یاتھار علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، کہ ہمارا جوان اس لیے پیسے جمع نہیں کرتا کہ وہ سیر و تفریح پر جائے. آپ دیکھیں کتنے ہی جوانان، واقعی رشک ہوتا ہے، اور خصوصاً یہ عربین کی جو مشی شروع ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تو بہت سارے پردے آنکھوں سے ہٹنا شروع ہو گئے. وہ جو موقف کے اوپر خدمات انجام دیتے ہیں جوانان، مختلف ممالک سے آئے ہوئے، مختلف ممالک سے آئے ہوئے، عیش و عشرت میں پلے ہوئے، جن سے اتنی گرمی برداشت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر آ کر جب اپنی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو پہلے سے گاڑی کا اے سی کھول دیا جاتا ہے. جو اتنے پرتعیس زندگی گزارنے والے ماں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین کے پیر دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر یہ شعور کہاں سے آ رہا ہے, یہ آگاہی کہاں سے آ رہی ہے, یہ ولایت کی وجہ سے آ رہی ہے. خداوند متعال نے دلوں کو خلق ایسے کیا ہے کہ حجت خدا کی محبت اس میں آئے. اب اگر کوئی حجت خدا کی محبت کو دل سے نکالنا چاہے, میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کیسے نکالنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں حجت خدا کی محبت نہیں ہے, غیر فطری عمل ہے. میں غیر فطری عمل کی وضاحت میں نہیں جانا چاہ رہا, آپ خود جا کر تحقیق کریں غیر فطری اعمال کیا کہلاتے ہیں, یعنی انسان کی فطرت جس بات کو قبول نہ کرے. اگر کوئی حجت خدا سے دشمنی رکھتا ہے نا, تو یہ غیر فطری عمل ہے. ورنہ خدا نے دلوں کو بنایا ایسا ہے کہ اس میں حجت خدا کی محبت ہو. جب محبت ہوگی جبھی تو اطاعت ہوگی. یہ خدا بندے مطال کا قانون ہے کہ حجت خدا سے محبت کی جائے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکیدات موجود ہیں کہ حجت خدا سے محبت کی جائے, ان کی نصرت کی جائے, ان کی صدا پر لبیک کہا جائے. اگر کسی کے دل میں حجت خدا کی محبت نہیں ہے اور یہ محبت فطری نہیں ہے, تو اس کا مقصد ہے کہ یہ غیر فطری ہے. اب لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اگر کسی کے دل میں حجت خدا کی محبت نہیں ہے اور یہ محبت فطرت کا تقاضا ہے پھر بھی نہیں ہے, جملہ یہ تھا, تو اس کا مقصد ہے کہ اس کی فطرت اس نے اپنی تبدیل کی ہے. جو اللہ نے قانون بنایا تھا اس سے برعکس جا رہا ہے. مثلاً اس محبت سے دور کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے. مجھے حیرت ہوتی ہے, میں ایک دارالافتاء کے فتاوی پڑھ رہا تھا, اس میں سوال کیا گیا کہ میں ہندوستان میں رہتا ہوں, اطراف میں بہت سارے ہندو ہیں, یا مثلاً کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر غیر مسلم بت پرست زیادہ ہیں, کیا ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز ہے؟ اس کے جواب میں لکھا کہ ہمارے نزدیک جائز ہے, کیونکہ وہ بدن کے اعتبار سے نجس نہیں ہے. نیچے ہی ایک اور فتویٰ تھا کہ حسین ابن علی کی نظر و نیاز کے حوالے سے کھانا پینا جائز ہے, کہا نہیں یہ جائز نہیں ہے. سبحان اللہ, انداز دیکھ رہے ہیں آپ. اس دارالافتاء کے مفتی صاحب نے جو فتویٰ دیا, کہا ہندو کا ہاتھ کا کھالو جائز ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. حسین کے مجلس کا تبرک کھانا جائز نہیں ہے. اچھا, اس کے لیے آپ کون سی روایت لے کر آئے؟ اس فتوے کو دینے کے لیے آپ نے کون سی آیت کو استعمال کیا؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ, کہ جو اللہ کے نام کے لیے, بابا وہ ذبیحہ کے لیے. اگر وارث قرآن سے قرآن کو لیا ہوتا تو اس طریقے کی مثالیں نظر نہ آتی. اس میں خدا فرما رہے کہ وہ حیوان جو غیر خدا کے لیے ذبح کیا جائے, نہ یہ کہ مثلا وہ غذا کہ جو اللہ کے قربت کے لیے بندگان خدا کو کھلائی جائے تاکہ اس کا قرب حاصل ہو اور اس کا ثواب معصوم کی بارگاہ میں جائے. اس غذا سے اتنا خوف ہے, تو اب آپ سوچیے یا حسین کی صدا سے کتنا خوف ہوگا, کیونکہ یہ غذا جب شکم میں جائے گی تو اپنا اثر دکھائے گی, بالآخر اپنا اثر دکھائے گی. تو وہ فطرت جو خدا بند متعال نے رکھی ہے نا, فطرت میں کیوں بتا رہا ہوں, خود کربلا میں آ کر تلاش کیجیے. وہاں مسلمان تھے, کون تھے؟ عیسائی تھے. شریعت مقدسہ کو نہیں جانتے تھے صحیح طریقے سے. اصلاً کربلا کے واقعے سے پہلے اسلامی تعلیمات پر یقیناً جب عیسائی تھے تو عمل نہیں کرتے تھے, لیکن فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ ماں نے جیسے ہی خیموں کو دیکھا فوراً دل کے اندر ایک سوال اٹھا کہ یہ کون سا نجیب کاروان ہے جو آ کر یہاں ٹھہرا ہے, کیا مسلمانوں کے رسول کا نواسا ہے؟ کہا اچھا جا کر مجھے ملاؤ. ادھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہونی تھی, ادھر دل پر نور کی ایسی تجلی ہوئی, لشکر سید الشہداء میں شامل ہوئے, دین سید الشہداء کو قبول کیا, راہ سید الشہداء میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دی. فطرت کا تقاضا تھا نا, ذرا سا اسٹرائک کیا, ذرا سا تفحص کیا, ذرا سا غور کیا, فوراً بعد روز روشن کی طرح آیا ہو گئی. فطری معاملہ تھا نا, لیکن جنہوں نے اپنی فطرت کو تبدیل کر دیا تھا, اپنی خواہشات کو غالب کر دیا تھا. امام حسین ان کو نصیحت کر رہے ہیں, عبیداللہ ابن حر جوفی, امام حسین علیہ السلام جا کر نصیحت کر رہے ہیں, نصیحت کو قبول نہیں کرتا. ولی خدا
صاحب ولایت حضرت سید الشہداء خیمہ لگا کر دونوں لشکروں کے درمیان عمر سعد کو جا کر نصیحت کر رہے ہیں کہ بابا کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا، تم میرا خون بہانا چاہ رہے ہو، میری عظمت کو نہیں پہچانتے، میرے مقام کو نہیں جانتے، میری منزلت کو نہیں جانتے۔ کہ جانتا ہوں، لیکن رہ کے حکومت کا کیا ہوگا؟ امام نے کہا رہ کے حکومت نہیں ملے گی، کیا میرے گھر کو گرا دیں گے؟ امام نے کہا کہ میں تمہیں اچھا گھر بنوا کر دوں گا، کیا میرے کھیتوں کو تباہ کر دیں گے؟ امام نے کہا کہ میں تمہیں زمین دوں گا۔ یہ امام کیوں پیشکش کر رہے ہیں؟ امام اس لیے پیشکش نہیں کر رہے کہ امام کو اس سے کوئی ذاتی منفیات ہے یا اس کے اندر بڑا کوئی ایسا ہنر ہے جس سے امام کو فائدہ ہوتا۔ امام یہ ساری پیشکش اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نار سے نور کی طرف آ جائے، اس کی ہدایت ہو جائے۔ یہ ہے ولی خدا کا کام، اپنی منفیت کے لیے نہیں، اپنی منفیت کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ خود تکلیفیں اٹھا لیں گے، خود سختیاں اٹھا لیں گے، لوگوں کو ہدایت کا درس دے کر جائیں گے۔ یہ حجت خدا کا کام ہے۔ حجت خدا کی نگاہیں، ولی خدا کی نگاہیں، صاحب ولایت کی نگاہیں وہ دیکھتی ہیں جس کو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ بس میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے امام کی طرف نگاہیں جمع کر رکھیں، کیونکہ یہی امام باب اللہ ہے، یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے پاس امام کی معرفت نہ ہو، اس کو خدا کی معرفت ہو جائے، اصلاً ممکن نہیں ہے، اصلاً و ابدا ممکن نہیں ہے کہ امام کی معرفت کے بغیر، امام کی راہ پر چلے بغیر خدا مل جائے۔ اسی لیے ان کو باب اللہ کہا گیا ہے، اسی لیے ان کو ارکان البلاد کہا گیا ہے، شہروں کے ستون۔ شہروں سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ شہر کے جس میں انسانیت ہو، دو پیروں پر چلنے والے حیوانوں کا شہر نہیں، عقل و شعور رکھنے والے انسانوں کا شہر، اس کا ستون امام کا وجود ہے۔ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام ارکان البلاد جو ان کو زیارت جامعہ میں کہا جا رہا ہے، 700 لباد جو ان کو زیارت جامعہ میں کہا جا رہا ہے، باب اللہ جو ان کو زیارت جامعہ کبیرہ میں کہا جا رہا ہے، وہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ خدا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان کے در پر نہ آؤ۔ تم خدا تک نہیں پہنچ پاؤ گے، تم عبادت کر رہے ہو اپنی دانش میں، اپنی فکر میں۔ جو کہا ہے نا کہ ولایت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اپنی دانش میں تم نماز پڑھ رہے ہو گے۔ لیکن اگر اہل ولایت نہیں ہو، ولایت مدار نہیں ہو، ولایت کے تابع نہیں ہو، تو تمہیں لگ رہا ہوگا وہ نماز و روزہ و حج و زکات ہے۔ در حقیقت عبادت جب مانی جائے گی کہ جب تم اہل ولایت ہوگے، جب تم ولایت مدار ہوگے۔ ظلم اہل بیت کی ولایت کے ساتھ یہ وہ ختم کیا میں نے اپنے عرائض کو۔ ظلم کیا ہوا؟ ہر ایک شخص نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں کو ولایت میں سے لے لیا، یہ ولایت کے ساتھ ظلم ہے۔ کچھ لوگ جو امامیہ نہیں ہیں وہ اہل بیت کی ولایت تکوینیہ کے قائل ہیں، اس ولایت تکوینیہ پر بحث ہے۔ اس میں سے وہ افراد جو حتیٰ امامیہ نہیں ہیں، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علم کے قائل ہیں، فضیلت کے قائل ہیں، مقام کے قائل ہیں، منزلت کے قائل ہیں، خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے، لیکن کہتے ہیں دنیا میں حاکم ہماری مرضی کا ہوگا۔ دنیا میں جب حاکم ہم بنائیں گے تو اپنی مرضی کا بنائیں گے، اس میں اللہ کی مرضی کا حاکم نہیں چاہیے۔ شیعہ کس نظریے کے قائل ہیں؟ نہیں، یہاں پر بھی جو حاکم ہوگا وہ اللہ کا منصوب کیا ہوا ہوگا۔ زمانہ زمانہ غیبت ہو تو وہ آگے بڑھے گا کہ جس کے اندر کچھ صلاحیات معصوم کی بدائی ہوئی موجود ہو۔ یہ امامیہ کا نظریہ۔ غیر افراد کا کیا؟ علم ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کی تکریم کرتے ہیں، ہم ان کے مقام کو مانتے ہیں، امام حسین ہمارے بھی ہیں۔ کہتے سنتے ہیں آپ یا نہیں سنتے یہ جملہ؟ امام حسین کی عظمت کے قائل ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے قائل ہیں، فرزند رسول خدا جانتے ہیں، رسول اللہ کی محبت کو جانتے ہیں لوگ۔ لیکن جب کہا جائے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو تو جواب آئے گا نہیں، تعلیمات کے لیے ہم نے ایک اور معلم رکھا ہوا ہے، اس معلم سے ہی ہم اپنے دین کو لیں گے۔ حسین ابن علی سے ہمیں دین نہیں لینا، حسین کے صرف ہمیں شیعوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، ہم امام حسین کی عظمت کے بھی قائل ہیں، دین بھی امام حسین سے ہی لیں گے، کیونکہ رسول اللہ کا دین امام حسین سے بہتر نہیں جانتا کوئی، رسول اللہ کا دین امام حسن سے بہتر نہیں جانتا کوئی، رسول اللہ کا دین امام علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، گھر والے بہتر جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، اہل بیت بہتر جانتے ہیں، ہمارا مکتب یہ ہے۔ اب آ جائیے وہ افراد جو امامیہ بھی ہیں، جب ان کے سامنے ولایت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نماز بغیر ولایت کے قبول نہیں ہے، تو وہ اپنے کچھ خاص معنی لیتے ہیں، وہ کچھ خاص معنی کی طرف جاتے ہیں، لیکن ان معنی کی طرف مجھے اور آپ کو اگر جانا ہے تو اپنے جامع شرائط مجتہد کی طرف رجوع کریں، جس طرح اس نے کہا ہے اس طرح سے پڑھی، اگر آپ خود مجتہد نہیں ہے تو، اگر آپ احتیاط پر عمل نہیں کر رہے تو، اس پہ زیادہ بحث و مباحثے کی ضرورت ہی نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ولایت آج مبہم کر دیا ہے نا اس مسئلے کو، جیسے ہی ہم کہیں کہ یہی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے نماز قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا، حج قبول ہوگا، زکوٰۃ قبول ہوگی، خمس قبول ہوگا، تو 10 سے 15 منٹ مجھے وضاحت میں کیوں لگے؟ کیونکہ معاملہ ابہام کا شکار کر دیا ہے، اگر وضاحت نہ دی جائے تو ممکن ہے کوئی اپنے معنی لے، اگر وضاحت دے دی جائے تو وقت صرف ہو، جبکہ یہ جملہ قابل وضاحت نہیں تھا، خود مومن کو اس پر راسخ ایمان ہونا چاہیے کہ ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا عذاب سے نجات پائے گا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے ایک شرط میری ولایت ہے، یعنی تمہارا لا الہ الا اللہ بھی جب قبول ہوگا جب ولایت کو مانو گے، جب ولایت کو تسلیم کرو گے۔ اب اس ولایت کو سمجھا کہ کتنی سنگینی ہے اس میں، لیکن پھر ہمیں چونکہ معاملے کو مبہم کر دیا ہے، اس لیے ہمیں پھر فروعات سے مثال دینی ہوتی ہے، اور وہ مثال کیا ہے کہ نماز بغیر اس کے قبول نہیں، روزہ بغیر اس کے قبول نہیں، حج بغیر اس کے قبول نہیں، تو لوگ کہیں ہم تو پڑھ رہے ہیں نماز، اب دیکھتے نہیں ہیں صبح شام پڑھ رہے ہوتے، بابا رکوع اور سجود کرنا اور چیزیں، نماز بغیر ان اصولوں کے قبول نہیں، عبادات بغیر ان اصولوں کے قبول نہیں۔ مثلا میں کہوں نماز بغیر وضو کے نہیں ہے، تو آپ کوئی بغیر وضو کے 100 رکعت پڑھتا رہے؟ لیکن جب تک ان شرائط کو تسلیم نہیں کرے گا، جب تک یہ عبادات عبادات نہیں کہلیں، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ آج خصوصاً وہ افراد، میرا خطاب بھی انہیں سے ہوتا ہے کہ جو یہاں حاضر ہیں، وہ افراد جو ولایت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ولایت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ولایت اساس دین ہے، میں کل سے یہ کتاب لے کر آ رہا ہوں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت سنا دوں، امام دین کی بنیاد ہے، امام کے وجود کی برکت سے پروردگار عالم نے دین کو اس قدر پھیلایا ہے، وہ وعدہ جو قرآن میں پروردگار عالم نے کیا ہے وہ امام کے وجود کے ذریعے ظہور پذیر ہوگا۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، یہ دین امام کے دستے پر برکت سے غالب آئے گا، لیکن یہ غلبہ جو رسول اللہ کے دین کا غلبہ ہے، امام کی تائید اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تشفیق اور امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی کاوشوں کے بغیر اتمام نہیں ہوگا۔ خود حجت خدا کے مقام کو یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ حجت خدا کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے، دنیا نے نہیں پہچانا، دنیا نے آئمہ معصومین علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہچانا، ولی خدا کو نہیں پہچانا، ولایت کو نہیں پہچانا۔ جب ولایت کو نہیں پہچانا تو کیا ہوا؟ کربلا جیسا مقتل آباد ہوا، کربلا جیسا مقتل آباد ہوا، ولی خدا کا خون بہایا گیا، ولی خدا کے خون بہانے کے بعد حجت خدا کے سینے پر گھوڑے دوڑائے گئے، ظلم و جور یہاں پر بھی ختم نہیں ہوا، سر کو نوک نزہ پر بلند کر کے کشابہ کشا پھرایا گیا، ظلم و جور کی انتہا یہاں پر بھی تمام نہیں ہوا۔ ان بیویوں کو کہ جن کے سر سے ڈھلکی ہوئی چادر کسی نے نہ دیکھی تھی، ان بیویوں کو بے چادر پھرایا گیا،
امیر المومنین جب کبھی رسول اللہ کی زیارت کے لیے جناب زینب کو لے کر جاتے تھے, روایت میں ہے کہ امیر المومنین آگے چلتے تھے, جناب زینب درمیان میں چلتی تھی, امام حسن و حسین جناب زینب کے پیچھے چلتے تھے. جب بی بی قبر مطہر پر, تاریخ شبوں کا انتخاب کیا جاتا تھا, ہر رات نہیں, جس میں چاند کی روشنی کم ہو ان راتوں کا انتخاب کیا جاتا تھا. جب حرم رسول خدا نزدیک آ جاتا تھا تو امام آگے بڑھتے تھے اور آگے بڑھنے کے بعد چراغ کی لو کو مدھم کر دیتے تھے تاکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا پر نامحرم کی نگاہ نہ پڑے. جب اپنی خلافت ظاہری میں جناب زینب و ام کلثوم کے ساتھ کسی سفر سے واپس پلٹتے تھے تو بیان کیا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام اگر دن کی روشنی میں آ جاتے تھے, فصیل کوفہ پر, شہر کوفہ میں دن کی روشنی پر پہنچ گئے سرحد پر, مولا علی رات کی تاریکی کا انتظار کرتے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں زینب و ام کلثوم کو لے کر داخل ہوں. ایک ہمسایہ امیر المومنین علیہ السلام کا تھا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پڑوس میں رہا کرتا تھا. وہ بیان کرتا ہے کہ میں اتنے سال ان کے پڑوس میں رہا, میں نے آج تک زینب کی آواز کو نہیں سنا. وہ بی بی بعد شہادت امام حسین جب مقتل سے گزری, 12 محرم کی تاریخ تھی جب اہل حرم کوفہ میں وارد ہوا, شب 12 کو یعنی 12 محرم کی شب کو 11 کا دن گزرا, 12 کی شب آئی, اس شب میں کوفہ کی فصیل پر پہنچ چکے تھے. کوفہ کے باہر کاروان کو ٹھہرا دیا گیا. سوال کیا کہ کاروان اندر داخل کیوں نہیں کیا جا رہا, کوفہ میں کیوں نہیں لے جایا جا رہا؟ کہا بھی لوگ آرام کر رہے ہیں, گلیوں میں سناٹا ہے, دن کی روشنی کا انتظار کیا جا رہا ہے. وہی بی بی کہ جب امیر المومنین کے ساتھ آتی تھی نا, دن سے رات کا انتظار کیا جاتا تھا. حجت خدا, ولی خدا, ولایت کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں اسی بی بی کو فصیل کوفہ پر کھڑے کر کے اب دن کی روشنی کا انتظار کیا جا رہا ہے. دن کی روشنی ہوئی, لوگوں کا ہجوم آ گیا, درمیان سے اہل حرم گزرے, اس مصیبت کو برداشت کیا. بی بی زینب نے اس مقام پر بھی خطبہ دیا, امام سجاد نے اس مقام پر خطبہ دیا, لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کیا. بس یہ مصیبتیں جو آل محمد پر گزری ہیں نا, یہ ولایت کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے برداشت کی. ایک طرف سنگین دشمن سامنے کھڑا ہے, دوسری طرف بزدل افراد ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اگر ولایت کو در کر لیا ہوتا تو مثل حبیب ابن مظاہر, دیگر شہداء جو کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی بات بیان کرتا چلوں کہ کربلا والوں میں اگر بنی ہاشم کے علاوہ زیادہ تر افراد جنہوں نے ساتھ دیا ان کا تعلق بھی کوفہ سے ہی تھا, ان کا تعلق بھی کوفہ سے تھا. اور کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی اس مسئلے کو بیان کیا کہ ساتھ امامت کا دینے کے لیے منطقی کی شرط نہیں ہے. مدینہ والے بھی امام حسین کے ساتھ نکل کر نہیں آئے, مکہ والے بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے, کیونکہ امامت کی راہ کو, ولایت کی راہ کو سمجھنا اتنا آسان نہیں. اب جب کوفے میں کاروان داخل ہوا نا, تو امام حسین علیہ السلام کی یتیمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ والے ناقے پر سوار تھی. جناب زینب نے اپنے ساتھ اس بچی کو بٹھایا ہوا تھا, بی بی زینب کے ہاتھ پشت گردن بدھے ہوئے تھے, اور یہ بچی العطش کی صدایں بلند کر رہی تھی. ایک ضعیفہ آگے بڑھی, ہاتھ میں پانی کا کوزہ تھا, آگے پانی کا کوزہ لے کر گئی اور کہنے لگی, اے بچی تو پانی پی لے, پانی پینے کے بعد میرے لیے 3 دعائیں کرنا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا, میرے بھائی کی یتیمہ پانی بعد میں پینا, پہلے اس کے لیے دعا کرو. اے عورت اپنی دعاؤں کو بیان کر. یہ کہنے لگی کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ جس طرح تم یتیم و اسیر ہوئی ہو, میرے بچے اس طرح یتیم و اسیر نہ ہو. بی بی نے دعا کی, پروردگار جس طرح سے ہم یتیم و اسیر ہوئے ہیں, اس عورت کے بچے یتیم و اسیر نہ ہو. کہا دوسری دعا بتا. کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے, ساتھ خیریت سے واپس پلٹے. بی بی نے دعا کی, پروردگارہ اس کے والی کو, اس کے شوہر کو ساتھ خیریت سے اس سے ملا دے, بغیر کسی بدن کے گزن کے, بغیر کسی نقصان کے آ کر اس سے ملحق ہو جائے. بی بی نے دعا کی. کہا تیسری دعا بتا. کہا تیسری دعا یہ ہے کہ خدا مجھے مدینہ کی ایک بار زیارت اور کرا دے. اب جو مدینہ کا نام سنا,
جناب زینب نے کہا مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہا اللہ کے رسول کی زیارت کروں گی، وہی آل رسول آباد ہے، جا کر ان کی زیارت کروں گی۔ کہا آل رسول میں کس سے ملے گی؟ کہا میرا آقا حسین مدینہ میں رہتا ہے، میری شہزادی زینب مدینہ میں رہتی ہے، ان کا بھرا گھر وہاں آباد ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ام حبیبہ ہمیں پہچانا نہیں، وہ نوکے نیزہ پر تیرے آقا حسین کا سر، وہ دیکھ وہ عباس علمدار کا سر، وہ علی اکبر کا سر، وہ قاسم ابن حسن کا سر، اور میں تیری شہزادی زینب، وہ میری بہن ام کلثوم۔ بیان کیا جاتا ہے ام حبیبہ غش کھا کر گر گئی۔ فقط اتنا کہوں گا اے ام حبیبہ تجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، تو غش کھا کر گر گئی، ذرا زینب کے دل سے پوچھ کہ زینب نے اس مصیبت کو کیسے برداشت کیا۔ وہ زینب جو کبھی نانا کی زیارت کے لیے جاتی تھی تو تاریکی شب کا انتخاب کیا جاتا تھا، جب کوفہ میں داخل ہوتی تھی تو رات کی تاریکی کو منتخب کیا جاتا تھا۔ آج وہی زینب جو کوفہ میں درس قرآن دیتی تو حجاب کا درس دیتی تھی، آج اسی زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، اسی زینب کو بیردا کوفہ میں داخل کیا گیا۔ ارے ابھی آگے کی منازل اور ہیں، جب آگے کی منزلیں آئیں گی تو چھتوں سے پتھر برسائے جائیں گے، کھولتا ہوا پانی پھینکا جائے گا، قافلے پر آگ کے انگارے پھینکے۔
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔